أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. یوم آزادی 14 اگست، تمام ملت پاکستان و تمام مسلمین کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور حسب سابق یہ یوم آزادی بھی ملت پاکستان کے لیے جو جشن و سرور و خوشی کا موقع ہونا چاہیے تھا، لیکن حالیہ حوادث کی وجہ سے ان سوگوار ایام کے اندر یوم آزادی ملت بسر کر رہی ہے، اور یہ ہر سال یوم آزادی کے ارد گرد یہ حوادث و واقعات اور تلخیاں پاکستان کی موجودہ اور ماضی کے بہت سارے حقائق کی نشاندہی کرتی ہیں۔ یوم آزادی کیا ہے اور کیا ہوتا ہے، اور ایک ملت کے لیے کتنا عظیم دن ہوتا ہے اپنی مملکت، ریاست اور سرزمین کی آزادی، ملت، قوم اور آئین و دین کی آزادی کتنا ارزش مند ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے کسی ملت کو، یہ احساس ملت پاکستان شاید ابھی تک حاصل نہیں کر پائی، چونکہ آزادی کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ پاکستان یہ مملکت، ریاست، اگرچہ ملت کی قربانیوں سے معرض وجود میں آئی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت ہی عمیق نظریہ کار فرما ہے، اور وہ مصور و مفکر پاکستان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، جس میں پاکستان کا نہ بنام پاکستان بلکہ ایک اسلامی ریاست و مملکت مسلمانوں کے لیے جس میں آئین الہی لاگو ہو اور نافذ ہو، اور جس میں مسلمان اس آئین آزادی کے زیر سایہ زندگی بسر کرے، اور باقی دنیا کو بھی آزادی کا یہ ہدیہ پہنچائے۔ ممالک کی تشکیل مختلف اسباب و محرکات کے تحت ہوتی ہے، کہیں قومیتوں کا اختلاف ہوتا ہے اور ایک قوم اپنا خطہ دوسری قوم سے الگ کر لیتی ہے، کہ عموماً پاکستان کے بننے میں دو قومی نظریہ پیش کیا جاتا ہے، جو ایک ظاہری شکل میں موجود تھا اور اس کے مروجین بھی موجود تھے، اور ابھی پاکستانیوں کو، آنے والی نسلوں کو یہی بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنا پر پیش آیا ہے، کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد تھیں، ہندو اور مسلم، اور قومی تضاد نے انہیں اکٹھا نہیں رہنے دیا، اس وجہ سے دو مملکتیں بنی، ایک ہندوؤں کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے، قومی اختلاف و قومی تضادات کی بنا پر وجود میں آئی ہیں۔ اگرچہ بعد میں جو نہضت آزادی پاکستان و تحریک آزادی پاکستان میں لوگ شامل ہوئے، ان کے ذہنوں میں یہی تصویر تھی، دو قومی نظریہ تھا، اور قومی تضاد ہی ان کے مد نظر تھا، جس وجہ سے مسلمانوں کے لیے مشکلات تھیں، ایک قوم اقلیت میں تھی اور ایک قوم اکثریت میں تھی، اور اقلیتی قوم کو اکثریت کے سامنے احساس محرومیت ہو رہا تھا، اور اس احساس محرومیت نے انہیں مائل کیا کہ اپنے لیے الگ سرزمین حاصل کریں تاکہ تمام حقوق اپنی آزادی کے ساتھ وہاں پر حاصل کر سکیں اور ایک آزاد ملت کے طور پر رہیں. لیکن یہ آغاز نہیں تھا پاکستان کا دو قومی نظریہ یا وہ افراد جو قومیت کے شعار سے میدان میں آئے. پاکستان علیحدہ علیحدہ پاکستانوں کی مملکت و ریاست, یہ تصور بعد میں پیدا ہوا. پہلے اسلام کے لیے سرزمین, آئین الہی کے لیے سرزمین کی ضرورت کا تصور پیدا ہوا جو علامہ اقبال نے پیش کیا, اور معروف الہ آباد کا خطبہ علامہ کا پیش کیا جاتا ہے جو آپ نے پیش کیا الہ آباد میں, اور اس میں علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا. لیکن ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے افکار ان خطبات میں نہیں ہیں, بنیاد ان کی اساس جو کسی مجلس میں, کسی محفل میں یا کسی مناسبت سے علامہ کو دینے پڑتے تھے. بہت سارے مقامات پر صدارتی خطبے دیے, بہت سارے مقامات پر ایک بڑی اہم علمی شخصیت ہونے کے ناطے, اور کچھ مقامات پر اور حیثیتوں سے دیے, یا بعض اوقات عہدے بھی تھے جزوی طور پر بعض تنظیموں کے یا بعض اداروں کے, اور اس حیثیت سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے. علامہ نے جو آئیڈیالوجی دینی و قرآنی تدوین کی ہے اور جس میں پاکستان کا پورا نقشہ بیان کیا ہے, وہ علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے اور شاعری میں کیا ہے, اور خود بھی یہی فرمایا ہے کہ یہ اصل اساس روح میرے کلام کی اور نظریے کی یہ ہے. فارسی کلام میں جس کلام کو علامہ نے اپنی تمام عمر کا ماحاصل قرار دیا ہے اور اہتمام کیا ہے, اور ایک لحاظ سے آخری مجموعہ ہے علامہ کا, وہ جاوید نامہ ہے, کتاب ہے جس کے اندر علامہ نے ایک خاص اسلوب کے ساتھ اپنی فکر کو پیش کیا ہے, جس میں مکمل طور پر ایک ریاست کا نقشہ پیش کیا ہے, اس کا قانون پیش کیا ہے, اس کا نظام پیش کیا ہے, اس کے اندر موجود حوادث پیش کیے ہیں, اس کو درپیش مشکلات پیش کی ہیں اس کلام کے اندر, جو شاید علامہ کے کلام میں سب سے محوری کام کہہ سکتے ہیں, جسے خود علامہ نے اپنی تمام زندگی کا حاصل قرار دیا کہ یہ میری زندگی کا محصول ہے, تمام باقی افکار کا محصول ہے. جاوید نامہ, اگرچہ بظاہر جاوید ان کے فرزند کا نام ہے اور ان کے نام منسوب کیا ہے, لیکن جیسے پہلے ایک کلام میں اشارہ کیا تھا کہ بعض نام ذو معنی ہیں, دو معنی یا ایک تلمیحی شکل میں استعمال ہوتے ہیں, کہ بظاہر ان کے فرزند کا نام ہے جاوید, لیکن صرف جاوید نامہ سے یہی مراد نہیں لے سکتے کہ بیٹے کے نام کی ہے ایک نظم یا ایک کتاب, بلکہ جاوید کے و جاویدانیت کے معنی کی طرف بھی ناظر ہیں. جاوید یعنی ہمیشگی, دائمی, سرمدی, باقی رہنے والی چیز, جسے بقا حاصل ہو, جو دیر تک قائم رہے, اس شے کو فارسی میں جاویدانیت کہتے ہیں. جاوید یعنی جو ہمیشہ زندہ رہے اور قائم رہے, اس لیے اس کا نام علامہ نے رکھا جاوید نامہ ہے. یہ یعنی وہ چیز جو قائم رہنی ہے، دائمی ہے، ہمیشگی ہے، جس کو زوال نہیں ہے، اس فکر کو زوال نہیں ہے، یہ فکر آگے چلے گی اور قائم ہوگی۔ اس چونکہ یہاں پر جاوید نامہ مفصل کتاب ہے علامہ کی، کئی صفحات پر ظاہراً مجموعی طور پر 208 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے، اگر اسے پڑھا بھی جائے تو عرصہ چاہیے۔ نقشہ اس کتاب کا پاکستان ہے، جاوید نامہ دراصل پاکستان کا نقشہ ہے، ایک ریاست ہے جو قائم کی ہے علامہ نے، قائم ہو چکی ہے علامہ کے نزدیک، لیکن فکری عمارت اس کی، ہر عمل اسی طرح سے تیار ہوتا ہے، بڑی عمارتیں پہلے فکری طور پر بنتی ہیں، فکری ڈھانچہ ان کا تشکیل پاتا ہے، یا مفکر کے افکار میں اس کی عمارت مکمل ہوتی ہے، ایک جامع فکر، ورنہ تخیل ہی رہتا ہے محض، اگر فکری بنیادیں اس کی نہ بنیں اور فکری عمارت نہ بنے تو وہ ایک فرض یا ایک فرضیہ ہی رہتا ہے، اسے نظریہ نہیں کہہ سکتے۔ مکمل نظریہ وہ ہوتا ہے جو فکری مراحل طے کر کے اور فکری عمارت اپنی اور فکری اجزاء اپنے تکمیل کر لیں، اسے ہم ایک جامع فکر کہہ سکتے ہیں، ایک پورا فکری منظومہ کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شعبے میں ایک جملہ کوئی کہہ دے تو اسے فکر کا درجہ نہیں ملتا یا نظریہ نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک قول کی حیثیت رکھتا ہے کسی باب کے اندر۔ مکمل نظریہ وہ ہے جس میں متعلقہ جو مقصود ہے، جس کے بارے میں یہ تفکر ہے، اس کے تمام پہلو اس کے اندر موجود ہوں، تدوین ہو، ترتیب ہو، تنظیم ہو اس کی، اس کے اہداف، مقاصد، اس کے حصول کے ذریعے اور اس کا قیام، اور اس کے اندر نظام، اور اس نظام کے محسنات، اس نظام کی مشکلات و مسائل، اور ان مسائل کا رائے حل، یہ ساری چیز جب مکمل ہو جائے تو اسے نظریے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر علمی بھی ہو تو اسے بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کے بنیادیں، فکری بنیادیں ہوں، مبانی ہوں، اور ان کے اوپر، اس فکری بنیاد کے اوپر ایک فکری عمارت ہو، اور اس کے بارے میں اٹھائے گئے شبہات و سوالات، اور ان شبہات و سوالات کا قانع کنندہ جواب بھی ہو، جو یہ سارے مراحل طے کر لے اسے ہم کہیں گے یہ ایک علمی بنیاد و نظریہ ہے، ورنہ اگر یہ مراحل طے نہ کرے تو اسے ایک تخیل کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور ایک فرضیے کا نظریہ درجہ حاصل ہوتا ہے، نظریہ یا فکر کی حیثیت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک مملکت سیاسی نظریے کے طور پر، نظریہ مملکت یا نظریہ ریاست کا شاید ان موضوعات میں سے ہے جس کے لیے بہت ہی منظم فکر چاہیے، ایک جیومیٹریکل فکر کی ضرورت ہے ریاست کی تعمیر کے لیے۔ منتشر فکر سے کبھی بھی ریاست کا نظریہ نہیں نکلتا، پراکندہ گوئی سے یا مطالعات سے کبھی بھی ایک نظریہ جنم نہیں لیتا ریاست کا، جب تک صاحب نظریہ وہ مفکر، اس کا ذہن، خود اپنا ذہن اس کا جیومیٹریکل نہ ہو اور وہ ان ہندسی اصولوں کے مطابق اپنے نظریے کو نہ چنے، اس سے ریاست نہیں حاصل ہوتی، اسے ایک اور ہرج و مرج کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے غیر جیومیٹریکل اذہان سے جو ماحول بنتا ہے وہ پاکستان کا موجودہ ماحول ہے، کہ جو کسی بھی منظم کھوپڑی سے نکلا ہوا نہیں ہے، منتشر افکار، منتشر افکار، منتشر اقوال، منتشر باتیں، افواہیں، انہیں جمع کر کے اور ان سے جب ایک عمارت بنتی ہے تو اس طرح کی بے ڈنگی اور بے ہنگم سی بنتی ہے، جو اس وقت جو تضادات پر مشتمل ہے. اس وقت پاکستانی معاشرہ شدید ترین تضادات کے اوپر مشتمل ہے, اور وہ تضادات ہی در حقیقت یہ گل کھلا رہے ہیں کہ اگست و یوم آزادی بھی خونی ہوتا ہے, عید بھی یہاں خونی ہوتی ہے, ہر جشن و سرور کا موقع بھی خون میں رنگین ہوتا ہے. یہ معاشرے کے اندر و ریاست کے اندر موجود ان تضادات کا نتیجہ ہے جو اس میں رکھے گئے ہیں اور جو موجود ہیں اور جن میں اور مزید شدت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, اور یہ تضادات جزی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں اور نچلی سطحوں پر منتقل ہوتے جا رہے ہیں. اور جس سوسائٹی کے اندر اتنے تضادات آ جائیں, اس میں پائیداری, اس میں امن, اس میں سلامتی, اس میں ترقی, وہ محض ایک خواب رہ جاتا ہے جس کا دور دور تک شرمندہ تعبیر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا. قومی تشکیل امت, تشکیل ملت, تشکیل ریاست, تشکیل تعمیر مملکت, ان کے لیے ایک منظم ذہن ہو, اور منظم ذہن کی منظم سوچ ہو, جیومیٹریکل سوچ ہو, اس کی ہندسی سوچ ہو اس کی. جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کائنات مقدر ہے, یعنی مقادیر دقیق اس کی مراد کی گئی ہیں, یعنی جیومیٹریکل ہے ساری کائنات, مہندس ہے کائنات, تقدیر ہوئی ہے اس کی, تقدیر یعنی اندازے, معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز طے ہوئی ہے, اور معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز بنی ہے, اور معین اندازوں کے ساتھ ہر چیز آپس میں منسلک ہوئی ہے. لہذا آپ اگر ذرے کا دل چیریں تو اس میں سے بھی آپ کو نظم دریافت ہوگا, اس میں بھی آپ کو ایک حیرتناک تقدیر و مقدرات اس کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ کل کائنات کا بھی یہی کام ہے. اس کے اندر عالم انسانی ہے, عالم انسانی میں ارادہ انسانی اور فعل انسان شامل ہے, اور انسان کو تعلیم کے ذریعے علم تقدیر و علم مقدرات و علم مقادیر پڑھایا گیا ہے, سکھایا گیا ہے علم مقادیر, تاکہ یہ بھی ہر چیز کو مقدر کرے, ہر چیز کو مقدار معین کے ساتھ انجام دے, انسان بھی یہ کام کرے. لیکن جب انسان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور انسان مغلوب ہو جاتا ہے, پہلے اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے, اپنی سوچ کے اس کے مقادیر اندازے درہم برہم ہو جاتے ہیں, مخلوط ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کے افکار ہو جاتے ہیں, منتشر ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا عمل الجھ جاتا ہے, اور اس کا رویہ الجھ جاتا ہے, جس کے نتیجے میں اس کا ماحول الجھ جاتا ہے. آج الجھا ہوا یہ ماحول الجھے ہوئے افکار کا نتیجہ ہے, اور الجھے ہوئے افکار الجھے ہوئے اذہان کا نتیجہ ہے, جن کے اندر یہ حالت نہیں جو اللہ نے انہیں سکھائی ہے, یہ تعلیم دی ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو مقادیر معینہ کے ساتھ بنایا ہے, اس لیے حسین ہے یہ کائنات, اس لیے یہ خوبصورت ہے یہ کائنات, چونکہ مقادیر معین ہیں, اس کے طے شدہ نقشے کے تحت سب کچھ بنا ہے. اگر دباؤ آئے, مہنگائی کا آئے, گیس بند ہو جائے, بجلی بند ہو جائے, اور انسان سڑکوں پہ نکل کے الگ ریاست کا مطالبہ کرے, یہ ریاست یا قوم پرستی کے نتیجے میں کہ ہم فلاں قوم کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ہم اس قوم کو گوارا نہیں کرتے, ہماری قومی غیرت برداشت نہیں کرتی, اس کے نتیجے میں حاصل شدہ ریاست یا اور کسی محرک کے تحت بنی ہوئی ریاست, اور ایک معین نظریے, منظم و منظوم فکر سے نکلی ہوئی ریاست میں بہت فرق ہے. علامہ اقبال نے ایک منظوم ریاست اپنے فکر میں, نظریے میں تشکیل دی ہے, قائم کی ہے, اور قائم کر کے اسے بیان بھی کیا ہے, اس کی تفسیر بھی کی ہے, تشریح بھی کی ہے, اور اس کے اصول بھی ذکر کر دیے ہیں کہ وہ اصول کیا ہیں. ایک آئینی, الہی, اسلامی ریاست کیسے ہوتی ہے اسی کتاب کے اندر. باقی کتابوں میں علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی ہے, وہاں پر نظریہ پیش کیا گیا ہے, جیسے اسرار خودی ہے, رموز بھی خودی ہے, یا چبایت کرد اے اقوام مشرق, یہ سارے امور آئیڈیالوجی ہے ان کے اندر. اور آئیڈیالوجی سے نظام نکلتا ہے, سسٹم بن کے نکلتا ہے. علامہ نے وہ کام بھی کر کے دیا ہے, چونکہ زیادہ علامہ کو اعتماد نہیں تھا اپنے مخاطبین کے اوپر, جس کا جا بجا انہوں نے اظہار کیا ہے. نہ فہم میں وہ مطمئن تھے کہ یہ فہم ہو رہی ہے, اس لیے اگلی نسلوں کو مخاطب قرار دیا کہ میں شاعر فردہ ہوں, نغم ام ز زخم بی پرواستم, من نوائے شاعر فرداستم, میں ایک نوا ہوں, آج ایک نغمہ ہوں, ایک صدا ہوں, آواز ہوں. آج نکل رہی ہے یہ صدا, لیکن اس کے مخاطبین کل آئیں گے. میں ان کی نوا ہوں, میں وہ صدا ہوں جو ان کے لیے ہے. من نوائے شاعر فرداستم. اور عصر حاضر کو بتا دیا کہ دانندے اسرار نہیں ہیں, لہذا ان کو زحمت بھی نہیں دیتے فہمی اسرار کی, انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے, یہ اپنے رنگ میں رہیں, اپنے ڈھنگ میں رہیں. لیکن نوائے فردہ و شاعر فردہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں. آئیڈیالوجی بھی بیان کی, مکتب پورا ذکر فرمایا, توحیدی مکتب, اور اس توحیدی مکتب سے نظام بھی تدوین کیا, اور تدوین نظام کے لیے الگ سے اہتمام کر کے باقاعدہ جس کو اپنی زندگی کا محصول کہا اس کا نام جاوید نامہ رکھا. اب چونکہ فرزند علامہ اقبال جو وفات پا گئے ہیں, جاوید اقبال, انہوں نے اس قوم کے اندر, موجودہ پاکستانی نسل کے اندر ایک لمبی زندگی گزاری ہے نسبتاً, اور اپنا جو شخصیت کا تأثر قائم کیا ہے وہ کوئی مناسب نہیں تھا, تو جاوید نامہ کا نام آتے ہی چونکہ جاوید اقبال سے کم و بیش آشنا ہیں لوگ, لہذا جاوید نامہ کو بھی اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں کہ جیسا یہ شخصیت تھی شاید یہ کتاب بھی. مجھے نہیں معلوم پاکستان میں کسی نے یہ کتاب پڑھی ہوگی جاوید نامہ, یا چونکہ فارسی پر تو ویسے قدغن ہے, ممنوع زبان ہے. علامہ اقبال کے نزدیک سرکاری زبان ہونی ہی یہی چاہیے تھی, فارسی تھی پہلے پاکستان کی زبان, جب تقسیم نہیں ہوا تھا فارسی دفتری رسمی سرکاری اور تعلیمی زبان تھی, اور پھر اس کی جگہ پر لنڈے کی زبان آ گئی, اور آج تک وہی قائم ہے اور اسی کے اندر پاکستان ڈوبا جا رہا ہے, کہ یہ میں اگلے حصے میں عرض کروں گا موجودہ پاکستان وہ کیسے ہے. نظریاتی پاکستان, جس کی نظریاتی بنیادیں عموماً تذکرہ کرتے رہتے ہیں, پاکستان نظریاتی مملکت ہے, وہ اس کا نظریہ ہے کیا, نظریاتی ڈھانچہ کیا ہے, وہ اس کتاب کے اندر ہے. پہلے حصے میں پاکستان کا نام علامہ نے مرغدین رکھا ہے, یہاں پر اس کا شاعری نام, نظم کے اندر نام مملکت کا مرغدین, اور تمام اصطلاحات خلاقیت ہیں علامہ کی اپنی. خود اس باب میں علامہ نے کوئی اصطلاح دوسروں سے مستعار نہیں لی, چونکہ نئی ریاست قائم کر رہے ہیں, نئی ریاست کے لیے الفاظ بھی نہیں چنے, اور یہ ایک ظرافت ہے علامہ کی اور ہوشیاری و بصیرت عالی ہے, چونکہ رائج الفاظ سے انسان نئے نظریے کو جب تشکیل دیتا ہے تو نئے پرانی اصطلاحات, رائج اصطلاحات, معانی بھی اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں, اور لوگ عموماً ان اصطلاحات سے وہی سمجھتے ہیں جو رائج ہے ان کے متعلق, جو نقطہ وہی ان کے ذہنوں میں بات آتی ہے. مثلا انقلاب لانے کے بعد بھی انقلابی حکومت, انقلابی ماحول اور انقلابی دور کے اندر بھی اصطلاحات اگر قدیمی ہیں, انقلابی نہیں ہیں, تو لوگ انقلابی اصطلاحات یا انقلابی زمانے میں بھی وہی سوچیں گے جو پہلے لوگ سوچتے تھے، چونکہ اصطلاحات اس زمانے کے ساتھ منتقل ہوئی ہیں، اس وجہ سے اگر اصطلاحات بھی ساتھ آ جائیں نیا نظریہ تشکیل نہیں پاتا۔ علامہ نے بہت خوبصورتی سے یہ فکری عمارت مملکت کی بیان کی ہے، اور اس کے لیے حتیٰ جو الفاظ چنے ہیں جال کیے ہیں، خود وز کیے ہیں خود الفاظ، نہ ڈکشنری سے مدد لی ہے، نہ مطالعات سے مدد لی ہے، اور نہ ہی پولیٹیکل سائنس سے مدد لی ہے، اور نہ ہی شرق و غرب کے مطالعات سے مدد لی ہے، خود سے الفاظ وز کیے ہیں، جال کیے ہیں، اور وہ اصطلاح بنا کے پھر اس کی کافی تشریح کر دی ہے کہ اس میں ابہام نہ رہے، اجمال نہ رہے۔ بعضوں نے اقبالیات کے جو اپنے آپ کو ماہرین کہتے ہیں، میں انہیں اقبال ناشناس کہتا ہوں، وہ جو کہ ڈکشنری کی مدد سے علامہ اقبال کو سمجھتے ہیں، جب اس کتاب میں آئے ہیں پھنس گئے ہیں سارے، چونکہ ڈکشنری میں یہ اصطلاحات نہیں ملتی، کہیں بھی نہیں ملتی، سوائے علامہ اقبال کے کلام میں یہ اصطلاحات کہیں بھی نہیں ملتی، اس لیے انہیں وہاں سے کوئی مدد نہیں ملی، جس وجہ سے انہوں نے نقادی شروع کی ایک طرح سے، یعنی اپنی لا علمی اور نافہمی ظاہر کی نقادی کے روپ میں، کہ علامہ کی شاعری میں یہ ایک سکم آ گیا ہے ادبی لحاظ سے کہ نامانوس اصطلاحات استعمال کیے ہیں، خوب حتمن کرنی چاہیے تھی، چونکہ نامانوس ریاست بننے جا رہی ہے، وہ ریاست جس کا آج تک چہرہ نہیں دیکھا کسی نے، خوب جب آپ وہ چیز بنانے جا رہے ہیں جو پہلے سے رائج یا موجود نہیں ہیں، تو اس کے لیے الفاظ بھی وہ استعمال نہ کریں جو کسی اور نظام کے لیے حکایت کے لیے بنائے گئے ہیں، کسی اور نظام کی ترجمانی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ اہم ایک خصوصیت ہے علامہ اقبال کے اس پاکستان کی نظریاتی عمارت کے نقشے میں۔ نام اس مملکت کا مرغدین رکھا ہے، مرغدین آسان ہے لفظ سمجھنا، دو ہے مرغ اور دین، دین دین ہی ہے، مرغ مرغزار جس طرح کہتے ہیں، مرغزار اردو کا رائج چیز ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، مرغزار کی میں تشریح نہیں کرتا چونکہ یوم آزادی ہے اور ایک ملت اپنے قومی جذبے سے سرشار ہو کے بیٹھی ہوئی ہے اور اردو سے والہانہ عشق ہے ان کو، اور مرغزار اردو لفظ ہے۔ اب اردو دانوں کے لیے اردو بیان کرنا اور وہ بھی یوم آزادی کو، یہ شاید مناسب نہ ہو، ان کی اہانت نہ بن جائے، مرغزار خود سمجھتے ہیں چونکہ اردو ہے۔ مرغزار دو لفظوں سے بنا ہے، دونوں فارسی ہیں، مرغزار اردو میں رائج ہیں، اردو میں رائج زبان ہیں، الفاظ ہیں، اسی سے علامہ نے یہ ترکیب جال کی ہے، مرغدین کسی اور نے نہیں کی۔ اور بعض نے اس کو، چونکہ اردو انگلش میں یا فارسی انگلش میں لکھتے ہیں اقبال شناس، سارے انگریزی میں علامہ اقبال کا مطالعہ بھی کرتے ہیں اور انگلش میں لنڈے میں، لنڈے کی زبان سے علامہ اقبال کو سمجھتے ہیں، اور انگلش اردو کے الفاظ کو جب انگلش ہجے کر کے لکھتے ہیں تو انہیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا تلفظ کیا بنتا ہے۔ چند ایک نے جو اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا نکالی کی کوشش کی ہے کہیں سے، انہوں نے مرغدین لکھا، مرغ موت، مرغدین، جس مملکت کا نام علامہ نے مر